حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی رسول المسدد المصطفی الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على اسد اللہ الغالب غالب على كل غالب علی ابن ابی طالب، والصلاة والسلام على سیدۃ المعصومۃ المظلومۃ الطاہرۃ البتول بزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، تصور موت و حیات اور فلسفہ شہادت کے عنوان سے ہم نے جو سلسلہ بحث شروع کیا تھا، آج ہم اس کی آخری گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں۔ قبل از ان کے میں اپنے عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں، انتظامیہ کا آئیو کی جس نے اس سارے سلسلے کو جاری کیا، اور خصوصاً آپ مومنین کا، اور بالاخص وہ بچے، وہ جوان، وہ افراد کے جو سیکیورٹی کے حوالے سے اس سارے سلسلے میں مشغول و مصروف رہے، جتنے افراد نے جس جس بہانے سے اس سارے سلسلہ اعضاء میں شرکت کی، ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی پریشانیوں کو دور، مشکلات کو آسان فرمائے۔ اعزان گرامِ قدر، جیسا کہ آپ کی خدمت میں مسلسل عرض کیا کہ جب ہم موت کو سمجھ رہے ہیں، اس مرحلے میں ہیں، اب گفتگو اپنے یقیناً آخری مراحل میں ہے، اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ مختلف جگہوں پہ ہم نے گفتگو کو سمیٹا ہے، پھیلایا نہیں ہے۔ اگر ہم بعض جگہوں پر ذرا سی تفصیلات اور پیش کرتے تو یقیناً گفتگو بہتر انداز سے پیش کی جا سکتی، اور یقیناً آج کی گفتگو میں بھی بعض ایسے مقامات آئیں گے کہ جہاں پہ ہمیں گفتگو کو سمیٹنا پڑے گا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ گفتگو کو کسی منطقی مقام تک پہنچایا جا سکے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ موت امراض میں سے ہے، موت قوت کا، قوت کمالیہ کا زائل ہو جانا، جب قوت زائل ہو گئی شے مر گئے۔ اور عرض کیا کہ موت، علماء فرماتے ہیں الموت ضد الحیات، موت حیات کی ضد ہے. ضد ہے تو کیا مطلب؟ ضد کا مطلب جہاں آثار موت ہوں گے وہاں حیات نہیں ہوگی، جہاں آثار حیات ہوں گے وہاں موت نہیں ہوگی. اور جو اثرات آپ کی خدمت میں پیش کیے ان میں سے ایک اثر کیا ہے؟ غذا کا طلب کرنا. اور عرض کیا بدن اپنی غذا کو طلب کرتا ہے، نفس اپنی غذا کو طلب کرتا ہے، روح اپنی غذا کو طلب کرتی ہے. روح اگر زندہ ہے، اگر بیدار ہے تو چونکہ مجرد ہے تو اس کی غذا بھی مجرد ہے. روح مجرد ہے تو اس کی غذا کیا ہے؟ علم ہے. اس کی غذا کیا ہے؟ طلب حق ہے، طلب عرفان ہے. اور عرض کیا کہ روح جب بیدار ہوتی ہے، روح جب پوری طرح سے چاق و چوبند ہوتی ہے تو خود متلاشی ہوتی ہے غذا کی، خود تلاش کرتی ہے غذا کو، کیونکہ بیدار ہوتی ہے، اسے غذا چاہیے. اپنے آپ کو بقا اور دوام دینے کے لیے اسے غذا چاہیے. اب یہیں سے آپ اہل بیت کی کرامت کا اندازہ لگائیے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کتنی اللہ سلام کتنی قریب ہستی ہے وہ کہ جو جانتا ہے کہ روحوں کی حیات کے لیے علم اور معرفت ضروری ہے، تو اس نے اپنے خون سے، اپنے عزیزوں کے خون سے ایک ایسی درسگاہ کی بنا رکھی ہے کہ جو طول تاریخ میں ان روحوں کو جو غذا کی متلاشی ہیں ان کے لیے، روح ان کی حیات کے لیے غذا کو فراہم کرتی ہے. تو جب بھی جہاں کہیں پہ بھی روح بیدار ہوتی ہے اور علم حاصل کرنا چاہتی ہے، حق کو پہچاننا چاہتی ہے، عرفان حاصل کرنا چاہتی ہے، وہ ڈھونڈتی ہے کہ کائنات میں فرش عزا کہاں بچھا ہوا ہے. کیوں؟ فرش عزا وہ درسگاہ ہے، فرش عزا وہ مقام ہے کہ جہاں سے امام حسین نے روحوں کی حیات کے لیے تا قیام قیامت ان کو غذا فراہم کرنے کے لیے، علم فراہم کرنے کے لیے، عرفان فراہم کرنے کے لیے یہ عزاداری کا ادارہ تاسیس کیا ہے کہ اب جب بھی جہاں کہیں پہ بھی ان روحوں کو زپس یا جان لو کہ عزاداری کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں ہمیں عزاداری کی ضرورت ہے، ہمیں عزاداری کی ضرورت ہے ہم اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں. اور پھر کتنا کریم ہے وہ حسین کہ جہاں پر کائنات کا بہترین رزق، مانوی رزق وہ ہمیں عطا کر رہا ہے ہماری حیات، ہماری روحانی حیات کو برقرار رکھنے کے لیے، وہاں پر وہ نظر انداز نہیں کرتا. اس کا دسترخوان اتنا وسیع ہے کہ مانوی رزق بھی عطا کرتا ہے، مادی رزق بھی عطا کرتا ہے. اور کتنی بڑی دیکھیے یہ کرامت ہے نا. دیکھیے میں کسی اس کے لیے نہیں کہہ رہا، دنیا میں جتنے بڑے دسترخوان ہیں، جتنے دسترخوان ہیں بالآخر محدود ہو جاتے ہیں. حسین نہ جانے کتنا کریم ہے کہ ایسا دسترخوان بچھایا ہے جو تا قیام قیامت جاری رہے گا، اور صرف مادی نہیں، مادی غذا نہیں، مانوی غذا بھی فراہم کرتا ہے. روحوں کو بھی حسین نے زندہ رکھا ہوا ہے، جسموں کو بھی حسین نے زندہ رکھا ہوا ہے. اور اسی لیے فرش عزا پر آ جائے، روح بیمار ہوتی ہے شفا پا جاتی ہے. تمہارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، یہی تبرک جو لے کر جاتے ہو حتماً شفا دیتا ہے. اسی لیے عزادار عزیزان محترم، یہ اس کے یہ نظر ہے، یہ نیاز ہے، یہ تبرک ہے. یہ جو ہمارے ہاں کہیں اور سے الفاظ آئے ہیں ہماری فرہنگ میں نہیں تھے، یہ ہمارے کلچر میں یہ لنگر ونگر کے الفاظ یہ ہمارے ہاں نہیں موجود تھے، یہ کہیں اور سے آئے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہمارے ہاں نیاز ہے، تبرک. تبرک کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا حاصل کرنا. اس رزق حسین کے دسترخوان، امام حسین کے دسترخوان سے ملنے والی روٹیوں کو پیس کر اپنے آٹے میں ڈال کر دیکھو کہ وہ آٹا کتنا بابرکت ہو جاتا ہے. نمک ملتا ہے، لوگ نمک اسی لیے لے کے جائیں، اپنی غذاؤں میں ڈال کر دیکھو کتنا بابرکت ہے یہ. اعتقاد ہونا چاہیے. ہم نے اپنے اساتید کو دیکھا ہے، اساتید کہتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے، اعتقاد ہونا چاہیے. پر امام حسین کتنے قریب ہیں، جہاں حیات کے آثار ہوں گے وہاں موت نہیں ہوگی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا کوئی حیات ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کا انسان شعور نہ رکھ سکتے. قرآن یہی کہہ رہا ہے نا، بل حیاؤن، یہ زندہ ہے، بلا کلّا تشعرون، تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں. تو کیا حیات ایسی ہو سکتی ہے؟ پہلے تو یہ مسئلہ امکان کا مسئلہ ہے کہ کیا کوئی حیات ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کا شعور نہ ہو، ہمیں حیات بھی ہو اور اس کا شعور نہ ہو، یہ ممکن ہے؟ بھئی امکان ثابت ہو جائے گا تو اس بات مشکل نہیں ہے. مرحلہ بھئی دیکھیں، کوئی چیز ممکن ہو جائے تو پھر اس کا اس بات مشکل نہیں ہوتا. لہذا امکان کے مرحلے میں بحث کرتے ہیں کوئی حیات ایسی ہے یا نہیں. اب پروردگار فرماتا ہے اپنے اطراف میں نگاہ کرو، تمہارے ہی اطراف میں ہم نے اپنی آیات کو پوشیدہ رکھا ہے. ان آیات کو ہم نے کس کے؟ اولی الالباب کے لیے، صاحبان عقل کے لیے، صاحبان تدبر کے لیے، صاحبان تفکر کے لیے. اور بعض اوقات وہ اپنی بڑی بڑی آیتوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چھپا دیتا ہے. چھوٹی چھوٹی، اب بڑی بڑی آیات کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چھپا دیتا ہے. ایک جملہ صرف حدیث کا یاد آ رہا ہے، آپ کی نظر کرتا چلو. اسی ضمن میں فرمایا، کسی عمل کو کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر انجام نہ دو، تو ہو سکتا ہے پروردگار کا غضب اسی عمل میں ہو. کسی عمل کو چھوٹا سمجھ کے، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نظر انداز مت کرو، ہو سکتا ہے خدا کی رضا اسی عمل میں ہو. اور فرمایا، کسی کو چھوٹا یا حقیر سمجھ کر اس کی تذلیل مت کرو، ہو سکتا ہے خدا کا ولی وہی ہو. ہو سکتا ہے خدا کا دوست، پس ظاہر پہ نظر نہ کرو، ہو سکتا ہے خدا کا دوست وہی ہو. اعزان محترم، کیا اطراف میں نگاہ کریں. اب ہم اور آپ ذرا سا اپنے اطراف میں نگاہ کریں اور خدا کی آیت کس طرح سے جواب دیتی ہے. دیکھیے، ہم اور آپ ہر روز کے مشاہدے میں تو نہیں، لیکن آتا ہے گندم کا دانہ، ہمارے گھر بھی آتا ہے، آپ کے گھر بھی آتا ہے، استعمال ہوتا ہے. گندم پوری دنیا میں کھائی جاتی ہے. کتنا غور کیا ہم نے گندم پر. آج میں آپ کی توجہ، یقیناً ساری چیزیں آپ کے ذہن میں موجود ہیں، میں کوئی نئی چیز نہیں بتاؤں گا، سب آپ کے لیے صرف غور کرنے. جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے، گندم کو کاٹا جاتا ہے، اور کاٹنے کے بعد گندم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، نصف نہیں، دو حصے. ایک حصہ بڑا ہوتا ہے، ایک چھوٹا ہوتا ہے. بعض اوقات ایک بہت بڑا ہوتا ہے، ایک بہت چھوٹا ہوتا ہے. لیکن یہ دو حصے کیا ہیں؟ گندم کا ایک حصہ وہ ہے کہ جسے بازار میں بھیج دیا جاتا ہے کہ یہ گندم ہے، اب یہ پسے گی، اس سے پیسنے کے بعد آٹا بنے گا، لوگ استفادہ کریں گے، غذا، روزی روٹی، یہ گندم. وہ جو دوسرا حصہ ہے اسے کاشتکار بازار میں نہیں بھیجتا. کیوں؟ وہ جو دانہ ہے اسے بیج کے عنوان سے رکھ لیا جاتا ہے. یہ جو گندم ہے، یہ دانہ بیج کے لیے استعمال ہوگا. ہم نے دوبارہ گندم اگانی ہے، بیج کہاں سے آئے گا؟ اسی گندم سے آئے گا. تو جو بیچنا ہے وہ الگ کر دیا، جو بیج کے طور پر استعمال کرنا ہے اسے اگلی کاش کے لیے سنبھال کے رکھ لیا. اب اگر میرے جیسے کے سامنے دونوں دانے رکھے ہوئے ہوں، دونوں دانے میرے سامنے رکھے ہوئے ہوں، اور مجھ سے کوئی یہ بتائے کہ بتلائیے ان دونوں میں سے کون سا زندہ ہے، کون سا مردہ ہے، توجہ فرمائیں، کون سا زندہ ہے ان میں سے، کون سا مردہ ہے، تو میں نہیں بتلا سکتا، میرا علم نہیں ہے. شاید جو زراعت کے ماہرین ہیں وہ شاید دیکھ کے بتا دیں کہ بھئی ان میں سے یہ زندہ ہوتا ہے، یہ مردہ ہوتا ہے، میں نہیں بتلا سکتا، بتلا نہیں سکتا. لیکن بہرحال اتنی بایولوجی تو ہم نے بھی پڑھی ہے، اتنی سائنس تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. میں اس کو یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھو میں بتلا نہیں سکتا، لیکن ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ، ایک چھوٹی سی چیز، اس سے میں بتلا سکتا ہوں کہ ان دونوں میں سے کون سا دانہ زندہ ہے، کون سا مردہ ہے. ہمارے بچوں کو ابتدا میں پڑھائی جاتی ہیں یہ چیزیں. کہاں، کیسے بتلا سکتا ہوں ان دونوں میں سے کوئی زندہ ہے کون مردہ ہے؟ میں کہوں گا جی چار عوامل کو جمع کیجئے، چار عاملوں کو جمع کیجئے اور ان کے لیے فراہم کر دیں، جس دانے میں حیات ہوگی اپنے وجود کو ظاہر کر دے گی۔ کون سے عامل ہیں؟ مٹی ہونی چاہیے، پانی ہونی چاہیے، روشنی ہونی چاہیے اور ہوا۔ آپ یہ چار عامل جمع کر دیں، زمین میں بو دیں، پانی ڈال دیں، ہوا اور روشنی ہونی چاہیے، جس دانے کے اندر حیات ہوگی حیات اپنے وجود کو ظاہر کر دے گی۔ حیات اپنے وجود کو ظاہر کر دے گی۔ پہلے یہ باریک، دیکھیں کونپل کتنی نازک ہوتی ہے، لیکن پہلے یہ بیج کے سینے کو چاک کرتی ہے، پھر زمین کے سینے کو چاک کرتی ہے، اپنے وجود کا اظہار کرتی ہے۔ بعض اوقات گندم کا دانہ، گندم کا بیج تو نرم سا ہوتا ہے، بعض اوقات دانہ کتنا سخت ہو سکتا ہے۔ رمضان میں ہم سب کھجورے کھاتے ہیں، کھجور میں بھی ایک دانہ ہوتا ہے، کھجور کا بھی ایک بیج ہوتا ہے، کھجور کے اندر بھی گٹھلی ہوتی ہے۔ وہ بیج اتنا سخت ہوتا ہے عزیزوں کہ اگر ذرا کہیں بے دہانی میں دانت میں آ گیا تو دانت ٹوٹ جانے کا امکان ہوتا ہے، دانت ٹوٹ سکتا ہے، اتنا سخت ہوتا ہے۔ لیکن یہی بیج جس کو وہی چار عوامل فراہم کر دیں، کونپل کتنی نرم ہوتی ہے، اتنے سخت بیج کے سینے کو چاک کرتی ہے، اتنی سخت زمین کے سینے کو چاک کرتی ہے اور اپنے وجود کا اظہار کرتی ہے۔ پر جان لیجئے کہ جہاں کہیں بھی حیات ہوگی، حیات کا ہونا شرط ہے، پھر جتنی مرضی پابندیاں ہوں، جتنی مرضی سختیاں ہوں، حیات اپنے وجود کا اظہار کر کے رہتی ہے۔ حیات اپنے وجود کا اظہار کر کے رہتی ہے، حیات ہے اپنے۔ یہ دیکھیں حیات کی قوت یہ ہے، کتنی باریک سی نہ ذرا سا آپ پاؤں کے نیچے آ جائے، مسل جائے، ذرا ہاتھ سے آپ نے زور لگایا، لیکن کتنی نازک ہونے کے باوجود، کتنی سختیوں کے درمیان سے پس حیات کے اندر قوت ہوتی ہے۔ چار عوامل اس بیج کے لیے، دیکھیں یہ اب تک یہ زندہ تھا یا نہیں، میرے شعور سے بالا تھا، چار عامل آئے اب میں درک کر سکتا ہوں۔ بس یہ جو حیات ہے، یہ حیات نباتی ہے۔ اب حیات کی اپنی کیٹیگریز ہیں، وہ پھر اب کہیں انشاءاللہ عرض کروں گا کبھی، لیکن حیات کی جو کیٹیگریز ہیں، جو درجات ہیں، اس میں حیات نباتی سب سے پست حیات ہے۔ جب پست حیات کا ایک مرحلہ میرے شعور سے بالا ہے، تو شہید جو سب سے اعلی، سب سے عرفا حیات کا متہم کا حامل ہوتا ہے، میرا شعور اس کی حیات کو کیسے درک کر سکتا ہے؟ تو کچھ عامل چاہیے، بغیر عامل کے، بغیر ان سہاروں کے میں شہید کی حیات کو درک نہیں کر سکتا۔ شہید کی حیات چونکہ اعلیٰ عرفہ ہے، یہ بیج اس کے اندر حیات نباتی ہے، میں حیات نباتی کو درک نہیں کر سکتا، تو شہید جس حیات کا حامل ہے، اس اعلیٰ عرفہ، اس درجے کی حیات کو میں درک کر سکتا ہوں، بغیر نہیں درک کر سکتا۔ اب دیکھیے، جہاں عوامل جمع ہوئے وہاں حیات نے اپنے وجود کو ظاہر کیا، پھر کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ جتنی سخت زمین ہو، جتنی سخت گٹھلی ہو، جتنے سخت حالات ہوں، حیات اپنے وجود کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی لیے ہمارے آئمہ نے، انشاءاللہ کبھی نظام ولایت کے تحت گفتگو میں یہ تفصیل عرض کروں گا، ابھی صرف اجمالی طور پہ سن لیجئے۔ اسی طرح سے ہمارے آئمہ نے ہماری قوم کی حیات کے لیے چار عامل بنا کر دیے ہیں، چار عامل۔ جب بھی یہ قوم ان چاروں عاملوں کو پکڑ لیتی ہے، یہ قوم زندہ ہو جاتی ہے۔ پہلا عامل عزاداری کا ہے، دوسرا عامل زیارات اور دعاؤں کا ہے، تیسرا نظام اجتہاد و تقلید ہے، چوتھا انتظار ہے۔ ان چاروں کو جمع کر لو، جہاں کہیں بھی شیعہ نے ان چاروں کو جمع کیا ہے، تاریخ میں اپنی حیات کا ثبوت دیا ہے۔ چاروں عامل ہونے، جیسے وہاں کوئی ایک عامل کم ہو جائے حیات نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ملت شیعہ زندہ ہو جائے، تو چاروں عامل کی ضرورت ہے، کوئی ایک بھی کم ہوا حیات نہیں ہو سکتی, اور میں گارنٹی دے رہا ہوں آپ چاروں کو جمع کر لیں, کوئی جگہ ایسی نہیں ہے. اسی لیے اگر زندہ دیکھنا چاہتے ہو آج ایران میں پر ملت تشیع زندہ نظر آئے گی, آج تمہیں لبنان میں ملت تشیع زندہ نظر آئے گی, آج بحرین میں زندہ نظر آئیں گے, آج یمن میں زندہ نظر آئیں گے. با عزاداروں منتظر کس بات کے ہو, عوامل کو جمع کرو, حیات اپنے وجود کو خود ثابت کرے گی. نظام ولایت کے تو تفصیل عرض کروں گا, یہ عوامل آئمہ تاسیس کر کے گئے ہیں, اپنے دور میں تاسیس کر کے گئے ہیں, اور اب بھی جہاں کہیں جب بھی شیعوں نے ان چاروں عاملوں کو جمع کر لیا, حیات نے اپنے ثبوت کو ظاہر کیا, اپنے وجود کو ظاہر کیا. پس شہید زندہ ہوتا ہے, حیات کے لیے عوامل چاہیے. اب وہ ایک تفصیلی بحث ہے, میں اس طرف نہیں جاؤں گا, میں نے خاص مقصد تک پہنچنا. عزیزان محترم, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار یہ فرما رہا ہے عند ربہم یرزقون, پس حیات تو ثابت ہو گئی. عند ربہم یرزقون, اپنے پروردگار کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. ہم نے کہا رزق طلب کرنا اثر حیات ہے, پر یہ رزق طلب کر رہے ہیں, انہیں رزق دیا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ زندہ ہے, اور ہمارے شعور سے بالا ہو سکتے ہیں, یہ بھی ثابت کر دیا ہم نے. مرحلہ یہ نہیں ہے. اب مرحلہ یہ ہے کہ یہ کون سا رزق ہے جو انہیں دیا جاتا ہے, اور یہ اس رزق کا کرتے کیا ہے. اس سے پہلے ایک مقدمہ چاہیے سمجھنے کے لیے, وہ یہ کہ شہید کو شہید کہتے کیوں ہیں, کیوں کہتے ہیں. دیکھیے قرآن نے یہ تو کہہ دیا کہ ولا تقولوا, مت کہو, اور اوپر سے یہ بھی کہہ دیا لا تحسبن, گمان بھی نہ کرنا. اب پروردگار بول بھی نہیں سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے, تو انہیں کہیں کیا؟ سوال ہے نا, کیا کہیں انہیں. قرآن میں شہید کا لفظ کثرت سے آیا ہے, کفا باللہ شہیدا, اللہ شہادت کے لیے کافی. کون سی شہادت, کون سی شہادت ہے؟ شہادت گواہی. تو کثرت سے آیا ہے, جہاں بھی آیا ہے گواہی کے معنی میں آیا ہے. پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیا, اللہ تعالیٰ نے منع تو کر دیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ ان کو کہنا کیا ہے. توجہ کیجیے, پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منع تو کر دیا کہ مت کہو انہیں موت, سوچو بھی نہیں کہ یہ مردہ ہیں, یہاں تک تو ہیں, لیکن اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا اس بات کا کہ ان کو کہیں کیا. تو اب جیسے ہم پریشان ہیں, اس دور میں اصحاب پریشان ہوئے, اور پریشانیوں کے حل کا مرکز رسول اللہ کی ذات. اللہم صل علی محمد. اسی کو کہتے ہیں مدد طلب کرنا, یہی ہوتی ہے نا مدد طلب. قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا تو مدد طلب کرو. اب اللہ نہیں سمجھائے گا, اب اس کے پاس جانا ہے جو ثقل قرآن ہے, ہم وزن قرآن ہیں. پیغمبر کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ انہیں کیا کہیں. اللہ نے کہا کہ موت مت کہو, سوچو بھی نہیں, جب نہ سوچیں نہ کہیں تو کیا کہیں. فرمایا کہ ان کو شہید کہو, انہیں شہید کہو. اب بس میں یہاں پہ برادران اہل سنت سے ایک سوال کیا کرتا ہوں, جس پیغمبر اکرم کی لبھائے مبارک کی جنبش شہید کو شہید بنا دیتی ہے, کیا وہ خود شہید نہیں ہوگا؟ وہ کہتے ہیں پیغمبر شہید نہیں ہیں, پیغمبر شہید نہیں ہوئے. سوال یہ ہے کہ جو پیغمبر جس کی زبان شہید کو شہید بنا رہی ہے, کیا وہ خود شہید نہیں ہوگا؟ آپ نے کہیں غلطی کی ہے. وہ غلطی کیا ہے یہ پتہ نہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں بیہیویئر, یہ بیہیویئر کیوں ہے کہ جہاں اپنا دل چاہتا ہے اپنی مرضی سے وہاں جو دل چاہے کر لو. دیکھیے شہید, ایک شہید اصطلاح ہے, ایک شہید کے حقیقی معنی ہے. ایک شے کے اصطلاحی معنی ہوا کرتے ہیں, ایک حقیقی معنی ہوا کرتے ہیں. آپ روایات اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو ملے گا جو طلب علم کے دوران مارا گیا شہید ہے، جمعے کے دن فوت ہو گیا شہید ہے، جو پانی میں ڈوب کے مر گیا شہید ہے، اور بہت طولانی روایت ہے میں نہیں جاؤں گا، محبت محمد آل محمد میں مارا گیا شہید ہے، مظلوم مارا گیا شہید ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شہید کے حقیقی معنی ہے، کون بتلائے گا؟ پیغمبر، پیغمبر بتلائیں گے نا کہ بھئی یہ لوگ شہید ہیں، یہ شہید ہیں، اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاح کون سی؟ فقہ کی اصطلاح، فقہ میں شہید کسے کہتے ہیں؟ جب آپ فقہ میں بحث کرتے ہیں تو فقہ میں شہید اسے کہتے ہیں کہ جو معصوم کے ساتھ یا اس کی اجازت سے یا دفاعی جنگ لڑتے ہوئے میدان جنگ میں اپنی جان پروردگار کے حوالے کر دے، اسے شہید کہتے ہیں۔ کیا قید ہے؟ معصوم کے ساتھ ہو، معصوم کی اجازت سے ہو، یا دفاعی جنگ ہو، ان تین، یہ کیٹیگریز، یہ تین شرط ہے۔ اور پھر کیا شرط ہے؟ کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے میدان میں اپنی جان دے دے، اسے شہید کہتے ہیں۔ فقہ میں، فقہ کے اعتبار سے جب کسی پر شہید کا اطلاق ہو جاتا ہے تو اس کے خاص احکام ہیں۔ کیا احکام ہیں؟ دیکھیے، ویسے کوئی انسان مومن مر جائے، دنیا سے چلا جائے، تو اس کا غسل اور کفن واجب ہے، غسل اور کفن واجب ہے، لیکن یہ جو فقہ کے اعتبار سے شہید ہے، فقہی اصطلاح کے اعتبار سے، کہ جو ان کنڈیشنز کے ساتھ میدان جنگ میں مارا گیا، اب اس کے لیے احکام فقہی بدل جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کو نہ غسل دو نہ کفن دو، بلکہ وہ جس حالت میں شہید ہوا ہے اسی حالت میں دفنا دو، یعنی اس کی وہ حالت پروردگار کو اتنی پسند آتی ہے کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ قیامت میں یہ اسی حالت میں مجھے ملے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اصطلاح فقہ میں شہید ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، شہید صرف یہ ہوتا ہے، اور چونکہ پیغمبر کے ساتھ یہ کنڈیشن پیش نہیں آئی لہذا پیغمبر شہید نہیں ہیں، تو عزیزو پھر اپنی بات کو مستحکم پکڑ لو۔ پھر اس کے علاوہ جو بھی اس کنڈیشن میں نہیں مارا گیا اس کو شہید نہیں کہنا، پر جو نماز پڑھاتے ہوئے مارا جائے، گھر میں قرآن پڑھتا ہوا مارا جائے، پھر وہ کیسے شہید ہو گیا؟ فقہ کی اصطلاح کے مطابق تو شہید نہیں ہے، نہ میدان جنگ ہے، نہ معصوم کے ساتھ ہے، نہ دفاعی جنگ ہے، تو کہتے ہیں وہ مظلوماً شہید ہوئے ہیں۔ اپنا مر جائے تو مظلوم شہید، ہمارا ہو تو، یہ تو زور زبردستی، یہی غلطی کہاں کی انہوں نے؟ جناب ابو طالب کے ایمان کے سلسلے میں۔ ایک اسلام ہے اصطلاحی، ایک اسلام ہے حقیقی۔ اصطلاحی فقہی اعتبار سے اسلام کیا ہے؟ فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان پر شہادتین کو جاری کر دے وہ مسلمان ہے، اور اس کے احکام فقہی ہیں۔ ابھی تک ناپاک تھا، اب پاک ہو گیا، ابھی تک اس کا خون، اس کی آبرو، اس کا مال محترم نہیں تھا، اب محترم ہو گیا۔ یہ احکام فقہی ہیں، کس کے لیے؟ جس کی بھی زمان سے شہادتیں جاری ہو جائیں فقہی اصطلاح میں یہ مسلمان ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ کیا منافق مسلمان ہوتا ہے؟ منافق مسلمان ہوتا ہے؟ آپ کہیں نہیں، مسلمان نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ حالانکہ فقہی اعتبار سے ہے، فقہی اعتبار سے آپ اس کو نجس نہیں کہہ سکتے، فقہی اعتبار سے آپ اس کا خون قتل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا نفاق ظاہر نہ ہو جائے۔ اگر کسی کے بارے میں یہ پتا ہو کہ یہ منافق ہے یا شک ہو تو آپ کہیں گے یہ مسلمان نہیں ہے۔ کون سا مسلمان نہیں؟ آپ کہیں گے حقیقی مسلمان نہیں ہے، اصطلاحی مسلمان تو ہیں۔ پر اس کا مطلب حقیقی مسلمان اور ہوتا ہے، اصطلاحی مسلمان اور ہوتا ہے، تم جناب ابو طالب کا حقیقی اور اصطلاحی اسلام ڈھونڈ رہے ہو. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ حقیقی اسلام ہے, یہ حقیقی مسلمان ہے, یہ حقیقی مومن ہے. کیسے کہہ رہا ہے؟ شاید جناب ابو طالب کے اسلام کی گواہی دینا تھی, اس لیے قرآن نے مومن آل فرعون کا ذکر کیا, مومن آل فرعون کا ذکر کیا اور وہاں فرمایا کہ اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا, اس نے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا, اس نے شہادتین کو زبان پر جاری نہیں کیا, لیکن وہ مسلمان تھا, وہ مومن تھا. کیوں مومن تھا؟ کہ جو زبان سے کلمہ نہ بھی جاری کرے, اپنے اسلام کو نہ بھی ظاہر کرے, اگر اپنے وقت کے نبی کی حفاظت کرے تو جان لو کہ اللہ کے نزدیک وہ حقیقی مومن ہے, حقیقی مومن ہے. تو اگر وہ مومن آل فرعون ہے تو اسے مومن آل قریش کہتے ہیں. اور پھر جتنے بڑے نبی کی حفاظت کرے گا اتنا بڑا مومن ہوگا. اگر یہاں نبی نبیوں کا سردار ہے تو اس کی حفاظت کرانے والا سید المومنین کہلائے گا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اپنے زمانے کے نبی کی حفاظت کرے وہ مومن ہے. پر جناب ابو طالب اپنے زمانے کے نبی کی حفاظت, البتہ یہ کبھی موقع ملا انشاءاللہ بتلاؤں گا آپ کو, ایسا نہیں ہے. اول تو یہ روایت جو جناب ابو طالب کے بارے میں بیان کی جاتی ہے یہ روایت جعلی ہے, دروغ ہے, جھوٹ ہے. ثانیاً خود جناب ابو طالب کے آثار سے کلمہ ثابت ہے, انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس حوالے سے عرض کروں گا خدمت میں آپ کو. لیکن آپ ڈھونڈ رہے ہیں اصطلاحی اسلام, جناب ابو طالب کے پاس ہے حقیقی اسلام, اور وہاں آپ ڈھونڈ رہے ہیں اصطلاحی شہادت, اور یہاں پیغمبر کے پاس ہے حقیقی شہادت. شہید کو شہید کہتے کیوں ہیں؟ اصطلاح ہو گئی, اب آئیے اس میدان میں کہ شہید کو شہید کہتے کیوں ہیں. دیکھیے شہید کس مادے سے نکلا ہے؟ شہدا, شہدا یشہدو, اسی سے نکلا ہے لفظ مشاہدہ, اسی سے مشاہدہ. مشاہدہ کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی مشاہدہ فرمائیے, یعنی کیا؟ دیکھیں, دیکھیں, آپ دیکھیے, نظر کیجئے اس کی طرف. عربی میں دیکھنے کے لیے چار مادے استعمال ہوتے ہیں, نظرا, بصرا, را, شہدا. یہ چاروں مادے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. نظرا سے نظر اردو میں استعمال ہوتا ہے, بصرا سے بصارت اردو میں استعمال ہوتا ہے, بصارت بصیرت دونوں اردو میں استعمال ہوتا ہے, را سے رائے اور رؤیت دونوں استعمال. رؤیت کا تو ہر رمضان کے شروع اور آخر میں ضرور نام آتا ہے, رؤیت ہلال کمیٹی کے نام سے, رؤیت دیکھنا, رائے کہتے ہیں نا اپنی رائے دیجئے, یعنی کیا؟ اپنی نظر دیں, اپنی جو آپ کی دید ہے اس کو اظہار کریں. اور چوتھا مادہ کیا ہے؟ شہدہ, ہم اردو میں کہتے ہیں مشاہدہ. پر چاروں مادے اردو میں استعمال ہوتے ہیں, لیکن ہم معمولاً اتنی دقت نہیں کرتے. عرب فصیح و بلیغ ہے, ان چاروں معنی میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ فرمایا نظر وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں تک انسان کے دیکھنے کی قوت ہے, جہاں تک آپ کی آنکھ. اب دیکھیے ایک اسپین ہے یہاں سے لے کر یہاں, دائیں اور بائیں ایک حد ہے, اس سے لے کر جہاں تک نگاہ کام کر رہی ہے یہ سب نظر ہے. آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں, میری طرف دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ کو اطراف میں کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی. یہ دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ نظر بھی آ رہا ہے, اسے نظر کہتے ہیں. جو آپ نہ بھی دیکھنا چاہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہو اسے نظر کہتے ہیں. پر یعنی آنکھ کھلی ہو تو جو بھی آنکھ میں آ رہا ہے سب کیا ہے؟ نظر ہے. اسی لیے عربی میں آپ نہیں کہہ سکتے, اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو دیکھا, اپنے والد کو دیکھا, تو آپ نہیں کر سکتے, کہہ سکتے نظر تو ابھی نہیں کہہ سکتے, بلکہ ایک لفظ ایک حرف کی ضرورت ہے, آپ کو محتاج ہیں, آپ کہیں گے نظر تو الا ابھی, نظر تو الا ابھی, میں نے اپنے والد کی طرف دیکھا. اگر یہ آپ الا نہیں لائیں گے تو عرب یہ سمجھے گا نظر تو ابھی یعنی کیا, آپ کی آنکھوں میں سے گزر گیا, جیسے آپ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں اسی طرح سے آپ نے والد صاحب کو بھی دیکھ لیا ہوگا, لیکن خاص طور پر نہیں دیکھا. بصرہ کا جو مادہ ہے وہ خاص طور پر اہتمام کے ساتھ دیکھنے کو کہتے ہیں, لہذا آپ کہتے کہہ سکتے ہیں بصر تو ابھی, میں نے اپنے والد کو دیکھا. چونکہ بصرہ کے مادے میں اہتمام ہے, اہتمام ہے, خاص طور پر دیکھنا ہے, اسی لیے اس سے بصیرت ہے. بصیرت کیا ہوتی ہے؟ بصیرت یہ ہوتی ہے کہ نہیں, آپ دیکھیے بصیرت کیسے کہتے ہیں, بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں, اگر آپ بغیر سوچے سمجھے ان چیزوں کو دیکھیں تو یہ بصیرت نہیں ہے. بصیرت کیا ہے؟ کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ خبر کہاں سے آئی, اس میں سچائی ہے یا نہیں, یہ مطابق میں واقع ہے یا نہیں, وغیرہ وغیرہ. تو جہاں آپ نے اہتمام کیا وہیں سے بصیرت شروع ہو جاتی ہے, اسی لیے اس مادے سے کیا ہے؟ بصیرت. اس سے زیادہ قوی مادہ ہے رعا کا. ابھی تک نظرہ اور بصرہ خارج میں ہے, جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ خارج میں, لیکن رعا کے مادے کی قوت کیا ہے؟ داخلی اور خارجی دونوں پہ دلالت کرتی ہے. پر عرب اگر یہ کہنا چاہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا تو نظرہ نہیں کہہ سکتا, بصرہ نہیں کہہ سکتا, بلکہ کیا کہے گا؟ رائے تو فل منام, میں نے خواب میں دیکھا. اس لیے جناب یوسف کیا کہہ رہے ہیں, یا آباتی انی رائی تو احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین, اے میرے بابا میں نے دیکھا چاند سورج ستاروں کو اور میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب انہوں نے منام نہیں کہا, کیوں؟ اس لیے کہ یہ واقعہ خود بتا رہا ہے کہ یہ خواب ہے, چاند ستارے خواب میں ہی سجدہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, خواب میں سجدہ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے نہیں کہا منام, رائے تو کہا میں نے دیکھا, واقعہ خود بتا رہا ہے کہ یہ خواب ہے, توجہ فرمائی. لیکن کیا صیغہ استعمال, کیا مادہ استعمال کیا؟ رائے تو میں نے دیکھا. اسی لیے رائے, جب کہتے ہیں نا آپ کی رائے کیا ہے, تو رائے سے مراد کیا ہوتی ہے؟ آپ کی داخلی کیفیت, آپ داخلی طور پر اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں, توجہ فرمائی آپ نے. بس راہ کا مادہ قوی ہے, داخلی خارجی دونوں پہ دلالت کرتا ہے. پھر شہدہ کا مادہ کس چیز پہ دلالت کرتا ہے؟ شہدہ کا مادہ اس سے زیادہ قوی ہے. شہدہ کا مادہ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں آپ کسی معاملے کو مستقیماً دیکھیں, بس غیر مستقیم شہدہ نہیں ہو سکتا, مستقیماً دیکھیں اور اس معاملے کو اس طرح سے دیکھیں کہ گویا آپ اس معاملے کا حصہ ہوں. بس اجمالی طور پر اگر یہ دیکھا تب بھی شہدہ کا مادہ استعمال نہیں ہوتا. اسی لیے اسی شہدہ کے مادے سے شہادت ہے, یعنی گواہی دینا. انسان گواہی کب دیتا ہے؟ اگر آپ سے عدالت کبھی پوچھ لے کہ بھئی آپ نے یہ فلاں حادثہ ہوتے ہوئے دیکھا, آپ اس کی گواہی دے سکتے ہیں؟ آپ نے ہاں جی دیکھا. وہ کہیں کہاں دیکھا؟ کہ ٹی وی میں دیکھا. تو آپ کی گواہی قبول کی جائے گی؟ نہیں کی جائے گی. کیوں؟ کہیں گے آپ نے مستقیماً نہیں دیکھا. اب مستقیماً میں مثلاً آپ سے پوچھا جائے بھائی آپ نے یہ فلاں حادثہ دیکھا؟ آپ کہ ہاں میں نے دیکھا. کیسے دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ کہا میں گاڑی سے گزر رہا تھا پر نظر پڑ گئی میری. تو کیا آپ کی گواہی قبول کی جائے گی؟ تب بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو معاملہ آپ اس طرح سے دیکھیں کہ آپ اس معاملے کا حصہ بنے ہوئے ہوں, گویا آپ خود اس معاملے کا حصہ ہوں, تو شہادت دے سکتے ہیں. اسی لیے مولا کائنات فرماتے ہیں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کسی بات کی گواہی اس وقت تک نہ دینا جب تک کہ وہ شے تمہارے لیے اس طرح سے روشن نہ ہو جس طرح سے تمہارے لیے تمہارا کفے دست ہتیلی. دیکھیے کتنا اہم. ہمارا ساتھ کیا ہوتا ہے, ہم نے کسی کو کسی کے ساتھ دیکھ لیا, اب وہاں جا کے بتا رہے ہیں فلاں فلاں کے ساتھ کھڑا تھا, ابھی نہیں پتا کیا بات ہوئی تھی, کیوں کھڑا تھا, کچھ نہیں پتا. وہاں پہنچ کے ہم نے فوراً رپورٹ پہنچا دی. خطرناک. کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو یہ سخن چینی جو ہوتی ہے نا, ادھر کی بات ادھر لگائی بجھائی, اس کے عذاب کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ یہ ہوتا کیا ہے اور کرتی کیا ہے. یہ اسی طرح سے شاید جب تک کہ آپ کے لیے معاملہ ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح سے روشن نہ ہو شہادت نہیں دے سکتے. بس شہید کس چیز کو اتنے نزدیک سے دیکھتا ہے, سوال ہے یا نہیں؟ اب اس سے پہلے ایک صرف میں پیچھے کی طرف آپ کو دوبارہ لے کر آؤں, ایک نقطہ ہے عرض کروں اور پھر آگے بڑھوں. دیکھیے قوت کے اعتبار سے سب سے زیادہ طاقتور مادہ کون سا ہوا؟ شہیدہ کا. اپنی قوت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قوی مادہ کون سا؟ شہیدہ. اور سب سے زیادہ ضعیف مادہ کون سا ہے؟ نظارہ. کیوں؟ جہاں تک نظر جا رہی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اسے؟ نظر. یہ نظر ہے, یہ جو جہاں تک نظر جا رہی ہے, جہاں تک نظر جا رہی ہے اسے نظر کہتے ہیں, ضعیف ہے. لیکن عرب کیا کہتے ہیں؟ اسی مادے کو کسی باب میں لے کے جاتے ہیں, جب باب میں لے کے جاتے ہیں تو اس خاص باب کی خاص صفت آ جاتی ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دوں, آپ انشاءاللہ متوجہ ہوں گے, آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے حساب ہے, حساب, حساب کا معنی پتہ ہے سب کو, پتہ ہے حساب. احتساب, ایک حساب ہے اور ایک کیا ہے؟ احتساب. حساب کا مادہ کہاں جا رہا ہے؟ باب افتعال میں. افتعلا, حسبا حسابا, احتسبا احتسابا, باب افتعال میں جا. حساب اور احتساب میں کیا فرق ہے؟ حساب انسان خود کرتا ہے, احتساب کوئی اور آ کے کرتا ہے. حساب میں اوپر نیچے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں, احتساب میں اونچ نیچ ہو جائے تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کہیں دعوت دے دیتی ہے آ جائیں. حساب اور احتساب میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے آپ اکاؤنٹ مینٹین کرتے ہیں یہ حساب ہے, لیکن اگر اکاؤنٹنٹ جنرل آ جائے اور آپ سے پوچھے اور آپ اس کو سامنے بیٹھ کے بتائیں کہ بھائی یہ کریڈٹس ہیں یہ ڈیبٹس ہیں, اسے کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی احتساب. اکاؤنٹ اکاؤنٹیبلٹی, کیپیسٹی کیپیبل اور کیپیسٹی, ان ساری چیزوں کو اگر آپ آپس میں ملائیں تو آپ کو پتہ لگے گا مادہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے باب افتعال میں جا کر. جیسے حساب احتساب کی صورت میں کیا ہے؟ ایکٹیویٹ, ایکٹیویٹ ہو گیا. اسی طرح سے جب نظر کا مادہ باب افتعال میں آتا ہے تو بن جاتا ہے انتظار. نظر ہے باب افتعال میں آئے گا کیا ہو جائے گا؟ انتظار. انتظار کا مطلب کیا؟ نظر کا ایکٹیویٹ ہونا, نظر کا ایکٹیویٹ ہونا. اب نظر کیسے ایکٹیویٹ ہوتی ہے, کس چیز کو عرب انتظار کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے انتظار یہ ہے کہ جب کسی عرب بدو کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو یہ اس کا منتظر ہوتا ہے, یہ منتظر ہوتا ہے, یہ انتظار کر رہا ہے, منتظر ہوتا ہے. تو جب منتظر, انتظار کی کیا کیفیت ہے؟ کب بے چین ہے, جب تک مہمان نہ آ جائے یہ بے چین ہے, اور بے چینی میں کبھی اوپر چڑھا کبھی نیچے آ رہا, کبھی ادھر دیکھ رہا کبھی ادھر دیکھ رہا. جہاں وقت دور ہو گیا اوپر چلا گیا, وہاں گھر کی چھت پر جا کر جہاں تک نظر کام کرتی ہے, جہاں تک نظر کی سطح ہے, جہاں تک یہ نظر کام کر رہی ہے, جہاں تک یہ نظر کام کر رہی ہے وہاں تک یہ منتظر کو تلاش کرتا ہے. خود منتظر ہے, منتظر کو تلاش. اس طرح کی کیفیت کا نام انتظار ہے. اس طرح کی کیفیت کا نام کیا ہے؟ انتظار. تو جہاں یہ انتظار پایا جائے گا وہاں منتظر. تو کیا ہم اپنے امام کے لیے اس طرح سے انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہم منتظر واقعی ہیں؟ کیا ہمارے اندر اتنی بے چینی ہے؟ دیکھیے بے چینی, بے چینی, یہ جو دانے والی بات ہم نے کی کہ دانہ زمین میں بو دیں حیات ظاہر ہو جاتی ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ چونٹی بھی یہ دانہ زمین میں لے کے جاتی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے چونٹی کے بل میں سے گندم کا پودا نکلتا ہوا دیکھا ہو؟ ہوا ہے کبھی ایسا؟ کوئی پودا آپ نے بھائی دانہ لے کے گئی زمین میں گیا ہے، زمین میں چلا گیا، پانی بھی موجود ہے، ہوا بھی موجود ہے، روشنی بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، پھر یہ دانہ کیوں نہیں اگتا؟ چونٹیوں کے اوپر انشاءاللہ کبھی تفصیل سے گفتگو کریں گے، ایک پورا موضوع ہے چونٹی خود سے، اجمالی طور پہ دو چار باتیں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک کالونی جو ہوتی ہے چونٹیوں کی، اس میں کئی کروڑ چونٹیاں ہو سکتی ہیں، کئی کروڑ چونٹیاں، مگر کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کسی دوسری کالونی کی چونٹی کسی دوسری کالونی میں چلی جائے، نہیں جا سکتی، اتنا اسٹرانگ ان کا نگہبانی کا سسٹم ہے۔ چونٹیاں کئی کروڑوں میں غیر چونٹی پہچان لیتی ہیں۔ کتنا سا مغز ہوتا ہے؟ کہتے ہیں سوئی کے سر کے برابر مغز ہوتا ہے چونٹی کا۔ تو چونٹی میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، کئی کروڑوں میں غیر کو پہچان لیتی ہے۔ ہم اپنی چھوٹی سی جماعت میں سیکیورٹی نہیں کر پاتے، اتنی سی چونٹی، سوئی جیسا دماغ، سوئی کے سر جتنا، کروڑوں میں غیر کو پہچان لیتی ہے، ہم سے سیکیورٹی نہیں سمجھتی، لیکن دانہ نہیں نکلتا۔ کیوں؟ جب سائنسدانوں نے تحقیق کی، کہا کہ یہ دانہ لے کر جاتی ہے جہاں اس نے محفوظ، پورا نظام کار موجود ہے چونٹیوں میں، حملہ کرنے والی چونٹیاں الگ، غذا کاٹنے والی الگ، اٹھانے والی الگ، ڈھونڈنے والی الگ، انڈے دینے والی الگ، انڈوں کو محفوظ کرنے والی الگ، بل بنانے والی الگ، بل کی حفاظت کرنے والی الگ، حتیٰ چونٹیاں اپنے بلوں میں کاشتکاری بھی کرتی ہیں، چیزیں اگاتی ہیں باقاعدہ۔ کبھی موقع ملا انشاءاللہ عرض کروں۔ تو چیزیں بل میں اگ رہی ہیں، لیکن یہ دانہ جو یہ لے کر گئی نہیں اگتا۔ کیوں؟ کہا جب چونٹی یہ دانہ لے کر جاتی ہے تو اس کو محفوظ کرنے سے پہلے اس دانے کو توڑ دیتی ہے۔ جیسے ہی دانے کو توڑا، ابھی تک اس کے اندر حیات موجود تھی، جب تک یہ دانہ متحد تھا زندہ تھا، ٹوٹ گیا مر گیا۔ اسی طرح سے ملتیں ہوتی ہیں، جب تک متحد رہتی ہیں زندہ رہتی ہیں قومیں، ٹوٹ جائیں مر جاتی ہیں۔ لیکن ایک سوال اور، دھنیے کا جو دانہ ہے، اس کو جب بونا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ دو حصوں میں توڑ کے، دو حصوں میں کرتے ہیں۔ تو اگر چونٹی ہر دانہ دو حصوں میں تقسیم کرے تو گندم نہیں نکلی، دھنیے کا پودا نکل آیا، لیکن دھنیا بھی نہیں نکلتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے علم دیا ہے، یہ جب دھنیے کا دانہ اسٹور کرتی ہے تو اسے چار حصوں میں توڑ دیتی ہے۔ اب علم الہی پر جو اس نے عطا کیا ہے، کبھی بحث کریں گے کون کون سا علم ہوتا ہے، کون کون سی طاقت ہوتی ہے، کبھی عرض کروں گا انشاءاللہ۔ چونٹیوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کبھی لائن میں جا رہی ہوتی، سائنسدانوں نے تحقیق کی کہ یہ لائن میں کیوں جاتی ہیں، لائن میں کیوں آتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو ان کی رہبر، ایک چونٹی رہبر چونٹی ہوتی ہے، اس کا کام کیا ہے کہ وہ مواد غذائی کا پتہ لگاتی ہے اور پھر واپس بل تک آ جاتی ہے۔ اس چونٹی کے علاوہ کوئی اور چونٹی بل کا راستہ یاد نہیں رکھ سکتی۔ اگر آپ کسی چونٹی کو بل سے اٹھا کے کہیں چھوڑ دیں تو وہ اپنی منزل پر واپس نہیں پہنچ سکتی، راستہ نہیں ڈھونڈ سکتی، مزدور چونٹی اگر وہ۔ لیکن رہبر چونٹی بل کا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ اب یہ کیا کرتی ہیں چونٹیاں، یہ جو رہبر چونٹی ہے، جہاں مواد غذائی ہے وہاں سے لے کر بل تک مستقیم اور محفوظ راستے پر ایک خاص مواد چھوڑتی بھی آتی ہے، ایک خاص مواد چھوڑتی، باقی جو مزدور چونٹیاں ہیں وہ اسے سونگتی بھی جاتی ہیں، غذا لے کے اسی کو سونگتی بھی واپس آ جاتی ہیں۔ اب آپ کبھی یہ تجربہ کریں کہ یہ جو راستہ ہے اس کو ہاتھ سے رگڑ کے، ان کے درمیان جو راستہ ہے اس کو ہاتھ رگڑ سے، زور سے رگڑیں تاکہ جو مواد ہیں وہ زائل ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے دونوں طرف کی چونٹیاں آ کر رک جائیں گی، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اب ہمیں تو نہیں پتہ لگا کیا ہوا. جب سائنسدانوں نے تحقیق کی تو کہا کہ جیسے ہی یہ راستہ گم ہوتا ہے, یہ راستہ گم ہوتا ہے, چوٹیوں کے اندر ایک خاص قسم کی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے, ایک خاص قسم کا اضطراب پیدا ہو جاتا ہے, ٹینشن میں آ جاتی ہیں. جب یہ ٹینشن میں آتی ہیں تو ان کے بدن سے خاص سگنل نکلتا ہے, جو سگنل ان کے بل تک جاتا ہے اور فوراً اس رہبر چوٹی کو خبر ملتی ہے, وہ فوراً آتی ہے دوبارہ اس راستے کو مکمل کر دیتی ہے, دوبارہ اس راستے کو مکمل. بعض اوقات یہ اثر, یہ کام اتنا سریع, اتنا تیز ہوتا ہے کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہو پتا. ہم کہتے ہیں ابھی تو مٹائی تھی ہم نے. اتنا تیز ہوتا ہے بعض اوقات ہمارے لیے کہ وہ فوراً آتی ہے, راستے کو مکمل کر دیتی ہے. تو خداوند وہ کریم ہے کہ جو چونٹی جیسی مخلوق کی رہبر کے لیے بے چینی کو اپنے امام کے لیے, جب چونٹی اپنی راہ کے لیے, جب چونٹی بے چین ہوتی ہے تو وہ چونٹی کی بے چینی کو برداشت نہیں کرتا, فوراً رہبر کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اور ان کے راستے کو مکمل کرو. تو جو پروردگار چونٹیوں کے لیے ان کی بے چینی پر ان کے امام کو بھیج دیتا ہے, اگر اشرف المخلوقات اپنے امام کے لیے بے چین ہو, مضطرب ہو, ٹینشن میں ہو, تو ہو سکتا ہے کہ خدا ان کے امام کو نہ بھیجے. ممکن ہے. اسی لیے اب حدیث کیا کہتی ہے, یہی حدیث اسی نے فرمایا کہ اگر ہمارے شیعہ 40 دن خدا سے گڑ گڑا کر کر دعائیں مانگیں, دعائیں فرض مانگیں, ندبہ کریں, تڑپ تڑپ کر دعا مانگیں, تو بعید نہیں کہ اللہ 40ویں دن امام کا ظہور کر دے. لیکن عزیزوں سوچنے کا مقام یہ ہے, اب میرے اور آپ کے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے, کیا ہمارے اندر چونٹیوں جتنی بھی امام کے لیے بے چینی نہیں, کیا ہم چوٹیوں کے برابر بھی اپنے امام کے لیے نہیں ہے, تبھی امام نہیں ہے. دیکھیے انتظار کی کیفیت پیدا کر لو, خدا کوئی نہ کوئی رہبر ضرور بھیجتا ہے, یا امام کو بھیجے گا یا اس کے نائب عام کو بھیجے گا, بھیجے گا ضرور. جن ملتوں نے اس بے چینی کا مظاہرہ کیا, کہیں اللہ نے رہبر بنا کر بھیج دیا, کہیں حسن نصر اللہ بنا کر بھیج دیا, کہیں شیخ نمیر بنا کر بھیج دیا. سبحان اللہ تعالیٰ, بے چینی اپنے اندر پیدا تو کرو. منتظر واقعی بننے کی انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا, انتظار منتظر واقعی ہماری کیا ذمہ داری ہے انتظار میں, یہ سوال ہے. کیا انتظار کا مطلب یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے ہیں؟ انتظار کا مطلب کیا ہے؟ منتظر واقعی کسے کہتے ہیں؟ انتظار میں ہماری کیا ذمہ داری ہے, یہ سوال ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. پس شہدہ کیا ہے؟ انتظار, نظر عام. شہدہ کسی شے کو اس طرح سے دیکھنا کہ اس کی گواہی دی جا سکے, کسی شے کا اس طرح سے مشاہدہ کرنا کہ اس کی گواہی دی جا سکے, اسے کہتے ہیں شہدہ کا مادہ. شہید کون ہوتا ہے؟ جو کسی معاملے کو ایسے دیکھے تو یہ شہید. یہ شہید کیا دیکھتا ہے, کس چیز کی گواہی دیتا ہے؟ اب یہاں ایک بحث ہے, میں صرف چونکہ وقت آپ کا ہو گیا میں معذرت خواہوں کچھ دقیقے, کچھ وقت آپ کی اجازت سے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس معاملے کو. کچھ وقت میں آپ کی اجازت سے لے رہا ہوں عزیزان محترم, معذرت کے ساتھ. شہید کیا چیز ملاحظہ کرتا ہے؟ اب میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا, لیکن دیکھیے جب انسان کے نفس کو موت آ جاتی ہے, جب اس کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا, اس کی روح بیدار ہو جاتی, جب روح بیدار ہوتی ہے تو روح اپنے آپ کو بلند کرتی ہے, عرفہ ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ روح کیا ہے؟ ایکٹیویٹ ہے. آپ گناہ کے پردے ہٹا دیں, خود بخود وصل ہو جاتی ہے ملکوت سے, خود بخود وصل ہو, ایکٹیویٹڈ ہے, فعال ہے, منفعل نہیں ہے, خود بخود ملکوت سے وصل ہو جاتی ہے. جب یہ ملکوت سے وصل ہوتی ہے تو پھر ایک وقت وہ آتا ہے جب ملکوت کے پردے اس کے اوپر سے ہٹائے جانے ہیں. اب یہ ملکوت کا مشاہدہ کرتا ہے. دیکھیے عابد زاہد عارف جو ہے بعض اوقات اس کو کئی کئی سال لگ جاتے ہیں. ایک عارف ہیں ان کے بارے میں 20 سال مسلسل امیر المومنین ہر روز بلا ناغا امیر المومنین کی زیارت پر گئے، کہتے ہیں 20 سال کے بعد پہلی بار مجھ پر ملکوت کے دروازے کھلے. لیکن عرفا کہتے ہیں کہ اس راز یہ جو سیر ہے اس میں سریع ترین جو سفینہ ہے، جو سب سے تیز ملکوت کی سیر کراتا ہے، اس سفینے کا نام ہے حسین ابن علی. سریع ترین سفینہ ہے، مگر کیا؟ جب آپ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر رہے ہیں، گناہ نہیں ہونے چاہیے. اس سفینے کی شرط کیا ہے؟ گناہ نہیں ہونے چاہیے. تو یہ جب یہ سفینے لے جاتے ہیں ملکوت، 22 سال 20 سال 25 سال لگتے ہیں. لیکن جب کوئی شخص مخلصاً اللہ، دیکھیے خلوص کی شرط، اب کبھی موقع ملا تو یہ تفصیل بھی عرض کروں گا کہ جنگ میں مارا جانے والا ہر آدمی شہید نہیں ہوتا، عقیدہ اور اخلاص یہ دو شرطیں ضروری ہیں. جب صحیح عقیدے کے ساتھ مخلصاً اللہ اپنی جان دیتا ہے، تو دیکھیے اب جان سب سے زیادہ قیمتی شے ہے انسان کے پاس، اور جان دے رہا ہے. اب یہ اس کی طبیعی موت تو نہیں ہے نا، طبیعی موت جو اس پر آنی ہے، جو معین ہے، وہ پتہ نہیں کب آئے گی. اور ایک احتمال دیا جا سکتا ہے نا کہ اگر یہ یہاں پر اپنی جان نہ دے، دیکھیے مومن ہے تو اس مقام پر کھڑا ہے نا، مومن ہے تو اللہ کے لیے جہاد کرنے کے لیے آیا ہے. بھائی جہاد مومن کی علامتوں میں سے ہے. مومن ہے تو اللہ کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا رہا ہے. اب یہ مومن اگر یہاں نہ مارا جائے تو ایک احتمال ہے نا کہ یہ مومن عبادتوں سے، ریاضتوں سے اس مقام پر پہنچ جائے کہ جہاں پروردگار ملکوت کے دروازے اس پر کھول دے. احتمال تو ہے نا، امکان تو پایا جاتا ہے نا. تو پرور اس کو کہتے ہیں رحیم، اسے کہتے ہیں رحمان، اسے کہتے ہیں رؤوف. پروردگار اس احتمال کو، اس ہے یہ صرف احتمال امکان ہے، لیکن اس کو کنسیڈر کرتا ہے، اس کو کنسیڈر کرتا ہے. دیکھیں ایک امکان ہے کہ یہ شخص اگر آج اس جنگ میں نہیں مارا گیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ 50 سال اور زندہ رہے، اور اس 50 سال میں یہ عبادتیں کر کے اس مقام تک پہنچ جائے. صرف امکان، صرف امکان. تو اس امکان کو پروردگار کنسیڈر، وہ جو کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں کرکٹ میں کہتے ہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ، بینیفٹ آف کرکٹ میں دیا اصطلاح، یہ ہے ذہن میں آئیے، اس سے زیادہ نزدیک اصطلاح میرے ذہن میں نہیں ہے. بینیفٹ آف ڈاؤٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ بہت اچھا کھیل رہا تھا، بہت اچھا کھیل رہا تھا تو شاید آؤٹ نہ ہوا ہو، اسی کا مطلب ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ. تو وہ کہتا ہے اس کو جانے دو. یہاں پر اللہ شہید کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہے، گویا کہ اگر یہ زندہ رہتا تو شاید یہ وہاں تک پہنچ جاتا. لہذا جیسے ہی اس کے خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین پر گرا نہیں ہوتا، پروردگار اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور ابھی اس نے جان دی نہیں ہوتی، پروردگار اپنے ملکوت کے دروازوں کو اس کے اوپر کھول دیتا ہے. اب جب ملکوت کے دروازے اس کے اوپر کھلتے ہیں تو یہ مستقیماً اس ملکوت کا ملاحظہ کرتا ہے کہ عارف عابد کو کئی سال لگ جاتے ہیں، کئی سال کی عبادتیں عابد کو جہاں پہنچاتی ہیں، شہید کے خون کا ایک قطرہ اسے وہاں پہنچا دیتا ہے. شہید کے خون کا ایک قطرہ اسے وہاں پہنچا. اب کیا ہوتا ہے کہ اس کی جان ختم ہونے سے پہلے، زندگی ختم ہونے سے پہلے، پروردگار ملکوت کو اس پر واضح کر دے. اور یہ ملکوت کا مشاہدہ اس طرح سے کرتا ہے کہ جب بھی کہیں پر گواہی کی ضرورت پڑے گی یہ آ کر بتلائے گا میرے مولا کے ملکوت کسے کہتے ہیں. اب کبھی موقع ملا انشاءاللہ رزق پر ایک تفصیلی بحث ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملا عرض کروں گا کہ رزق کسے کہتے ہیں. لیکن رزق کیا ہے؟ ایک مادی رزق ہوتا ہے، ایک معنوی رزق ہوتا ہے. تو شہید کے لیے اب جو یہ دروازے کھلتے ہیں تو یہ معنوی رزق ایمان ہے جو اسے مسلسل عطا کیا جاتا ہے. یرزقون، اب دیا جاتا رہے، دیا جاتا رہے گا. یہ رزق ہے ایمان کا کہ جو اس مومن کو مسلسل ملتا رہتا ہے. یہ رزق ہے معرفت کا جو اس شہید کو مسلسل ملتا رہتا ہے. بس شہید ایمان کے اعلیٰ ترین منزلوں پر ہے، شہید اعلیٰ ترین منزل پر ہوتا ہے. اب قرآن فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. کہا تم نیکی کو درک بھی نہیں کر سکتے، نہیں پہنچ، ہرگز نیکی تم تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ تم اس چیز میں سے انفاق نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو، جو تمہیں سب سے اچھی لگتی ہو، تب تک تم اس کا انفاق نہ کرو. ایک اور موقع پر فرمایا کہ مومن کون ہوتا ہے؟ وہ جو اللہ ان کو مما رزقناہم، جو ہم ان کو دیتے ہیں اس میں سے انفاق کرتے ہیں. پس مومن کی علامت کیا ہے؟ جو رزق اس کو ملتا ہے اس سے انفاق کرتا ہے. مومن کی علامت کیا ہے؟ جو رزق اس کو ملتا ہے اس میں سے انفاق کرتا ہے. اگر شہید مومن ہے، زندہ بھی ہے اور اسے رزق بھی ملتا ہے، تو کیا ممکن نہیں ہے کہ شہید اس کا انفاق نہ کرے؟ مومن بھی ہے، زندہ بھی ہے، رزق دیا جاتا ہے، تو مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اس کا انفاق کرتا ہے. تو شہداء اپنے رزق، وہ جو رزق ملکوتی ہے، وہ جو ایمان کا رزق ہے، وہ جو معرفت کا رزق ہے، اس کا انفاق کرتے ہیں. جو ملت اپنے شہداء کو یاد رکھتی ہے، جو ملت اپنے شہداء کی تکریم کرتی ہے، ایسی قوم کو وہ رزق ملتا رہتا ہے. جن کو ملتا رہتا ہے وہ زندہ رہتے ہیں. جو قوم اپنے شہیدوں کو بھول جاتی ہے مر جاتی ہے. شہداء، اسی لیے شہداء کی تکریم ضروری ہے. شہداء کا احترام کریں، شہداء کو یاد رکھیں. اب وہ بدبخت ہیں جو ایران کے شہداء کے بارے میں، کون ہے یہ کس لیے ہیں شہید ہوئے؟ اسی دین کے لیے. یہ شہید ہوئے تو آج ایران میں اسلامی انقلاب ہے، وہ شہید ہوئے تو آج لبنان میں حزب اللہ ہے، وہ شہید ہوئے تو آج یمن میں انصار اللہ ہے، وہ شہید ہوئے تو آج یمن کا اور بحرین کا انقلاب ہے. جس جس ملت نے ان شہداء سے تمسک پیدا کیا وہ زندہ ہوئے ہیں. یہ ہماری بدبختی ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ان سے ہمارا کیا واسطہ. عزیزوں، یہ اس مقام پر ہے جہاں نہ قوم ہوتی ہے، نہ ملت ہوتی ہے، نہ زبان ہوتی ہے. اور یہی چیز تو امام حسین فرش ادا سے بتلا رہے ہیں کہ دیکھو، فرش ادا پر آنے والا جو بھی ہے، جہاں سے بھی آیا، وہ صرف حسینی ہے. وہ صرف حسینی، اس کی کوئی اور علامت نہیں ہے، اس کی کوئی اور علامت. کبھی موقع ملا انشاءاللہ عرض کروں گا. آپ لوگ جاتے ہیں ایران زیارتوں پہ، جائیں، معجزہ ہے. ہم اپنے گھر میں معجزہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، معجزہ ہی دیکھ، کرامت ہی دیکھنی ہے نا. تو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے پاس بہشت زہرا ہے. بہشت زہرا میں ہزاروں لاکھوں قبریں ہیں جو بالکل ایک جیسی، سیاہ سنگ مرمر سے بنی ہوئی ہیں. کبھی وہاں جا کر شہید احمد پلارک، شہید احمد پلارک 25 یا 26 سال کا جوان شہید ہے، 25 یا 26 سال کا جوان شہید، اس کی قبر کی زیارت کیجئے گا. لاکھوں قبروں میں واحد قبر ایسی ہے، سنگ مرمر کا کتبہ، اس پر اس کا نام کھدا ہوا ہے. ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کھدے ہوئی جگہ میں جو سوراخ ہیں ان کے اندر پانی آ جاتا ہے. اس پانی میں گلاب کی خوشبو آتی ہے. زندہ معجزہ دیکھنا چاہتے ہو نا، جا کر دیکھنا کبھی ایران. اور آج خصوصاً ایران میں، آج خصوصاً جس شہید کا دن منایا جاتا ہے، وہ 13 سال کا بچہ تھا، حسین فہمی دے، 13 سال کا بچہ. کبھی موقع ملا نا تو تفصیلاً، اب چونکہ وقت میں آپ کا بہت لے چکا، اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا. کسی دن موقع ملا انشاءاللہ بتلاؤں گا اس بچے نے کیا کیا تھا کہ امام خمینی نے کہا کہ میرا رہبر یہ 13 برس کا حسین فہمی تھا. کبھی موقع ملا انشاءاللہ عرض کروں گا. ہم سمجھتے ہیں مذاق ہے ہر چیز، اور یہ کربلا کی سنت ہے. یہ 13 برس کے جوان کس طرح سردار بنتے ہیں، کوئی کربلا میں جناب قاسم کو جا کر دیکھے. سنت جناب قاسم ہے، سنت جناب قاسم ہے، یہ زندہ کرتے ہیں بچے. شام کا بازار، میں نہیں جانتا عزیزوں کہ اہل بیت نے شام کا بازار طے کیسے؟ سہیل ساعدی اصحاب پیغمبر میں سے تجارت کے لیے نکلے ہوئے تھے سفر، سفر سے واپسی پر جب شام پہنچے ہیں تو کہتے ہیں میں نے شام کو سجا ہوا دیکھا، میں نے شام میں جشن کا سما دیکھا۔ تو میں نے سوال کیا کہ کیا شامیوں کی کوئی اور عید ہے جو اتنا جشن کا سما ہے، جو اتنی خوشیاں منائی جا رہی ہیں؟ کہا نہیں، حاکم کے خلاف بغاوت ہوئی تھی، اس کے اسیروں کو گرفتار کر کے لائے اور بازار میں ان کا تماشا۔ سہیل ساعدی کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، بازار پہنچا تو میں نے بازار میں دیکھا کہ کچھ اونٹ ہیں بے کجاوا، ان اونٹوں پر بیویاں ہیں لیکن اتنی باہیبت خواتین ہیں، اتنا روب ہے کہ نظر نہیں جاتے، اور ان بیویوں کے ساتھ ساتھ نیزوں پہ سر ہے، اور اس قافلے کے آگے آگے ایک بیمار ہے جس کی گردن میں توق ہے، گردن کے توق نے گردن کو اس طرح سے زخمی کیا ہوا ہے کہ خون بہ رہا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، شام کے بازار میں سر جھکائے کھڑا ہوا ہے۔ کب مجھے موقع ملا، میں اس کے پاس پہنچا اور میں نے سلام کیا، کہا السلام علیکم، جھکی ہوئی گردن کے ساتھ فرمایا دیار غریب میں ہم پر سلام کرنے والا کون ہے؟ جس شہر میں ابھی تک ہمیں پتھر ملے ہیں، ایزا ملی ہے، تکلیف ملی ہے، اس شہر میں ہمیں سلام کرنے والا کون ہے؟ کہا میں رسول کا صحابی سہیل بن سعید ہوں۔ کہا ہم سے کیا چاہتے ہو؟ کہا جاننا چاہتا ہوں کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو۔ فرمایا کیا کرو گے جان کے؟ کہا نہیں میں جاننا چاہتا ہوں۔ کہا ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ مدینہ کا نام آیا، سہیل ساعد تڑپ کر رہ گیا کہ مدینہ میں کون سا باغی ہے؟ کہا میں مدینہ کو جانتا ہوں، تم مدینہ کے کس محلے سے ہو؟ کہا ہم محلے بنی ہاشم سے ہیں۔ کہا محلے بنی ہاشم کا نام سنا، میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا یہ شخص تو کون ہے؟ کہا میرا نام علی ابن الحسین ہے۔ ارے میں نے نام سنا، تڑپ کر امامہ پھینک دیا، کہا مولا اگر آپ علی ابن الحسین ہیں تو معذرت کے ساتھ، ارے حسین ابن علی کہاں ہیں؟ عباس ابن علی کہاں ہیں؟ ارے ان کے بھائی کہاں ہیں؟ علی ابن اکبر کہاں ہیں؟ ارے کیا پوچھتا ہے، ایک مرتبہ ذرا سروں پہ نگاہ تو کر، تجھے حسین بھی دکھائی دے گا، عباس بھی دکھائی دے گا۔ سہیل کہتے ہیں میں نے اپنا سب پیٹ لیا،
جلدی جلدی گیا, کچھ چادریں نکال کر آیا. ارے بیویوں کے میں نے مکنوں کے پاس ارے چادروں کو پہنچانا شروع کیا. اس کے بعد میں نے آ کر کہا مولا کوئی اور خدمت ہو سکتی ہے, میں جو کر سکتا ہوں کروں گا. کہا سہیل کسی طرح سے ان سر بردار نیزے والوں کو یہ کہہ دے کہ ذرا اونٹوں سے تھوڑا سا دور ہو جائیں. ارے فاصلہ ہوگا تو کچھ لوگ سر کا تماشا کریں, ارے کچھ نگاہیں کم ہو جائیں گی. سہیل کہتا ہے میں بڑا آگے بڑھ کر میں نے بہت منتیں کی, اس نے میری بات نہیں مانی. کہا اتنے میں میں نے دیکھا کہ چھتے پر چار ملونائیں بیٹھی ہوئی ہیں, بوڑھی عورتیں ہیں, ان کی جھولیوں میں پتھر ہے. کہا وہ پتھر وہ بوڑھی عورتیں سر حسین پر مارنا چاہتی ہیں تو لگتا نہیں ہے. انہوں نے اس سے کہا تو سر لے کر ہمارے چھجے کے پاس آ جا. اس نے کہا میں نہیں آتا. جب اس نے انہوں نے دیکھا کہ یہ نہیں آئے گا تو ان میں سے ایک نے اپنے گلے سے قیمتی موتیوں کا ہار نکالا اور اپنے چھجے کے پاس اس کو دکھا کر زمین پر ڈال دیا. کہا جیسے ہی یہ ہار اٹھانے کے لیے نزدیک ہوا ان ملعوناؤں نے پتھر اٹھا کر حسین کے سر پر مارا. ارے سر کا لگنا تھا, سر پہ پتھر کا لگنا تھا, میرے مولا کی پیشانی دوبارہ شکافتہ ہوئی, خون بہنے لگا. سہیل کہتا ہے میں یہ منظر نہ دیکھ سکا. ایک مرتبہ میں نے ہاتھ اٹھا کر بدعا کی, کہا بار الہ میں تیرے رسول کا صحابی ہوں. ارے اگر رسول کے صحابی کی حیثیت سے تو میری کوئی دعا قبول کر سکتا ہے, ان چاروں کو ابھی ہلاک کر دے. کہا میری دعا ابھی قبول ہوئی, ابھی میں لفظ ختم نہیں ہوئے تھے, وہ چھچا گرا, وہ چاروں ملعونائیں مر گئیں, ان کا مرنا تھا. جناب سید سجاد نے کہا سہیل تو صحابی ہے, تیری دعا اللہ نے قبول کر لی, اگر ہم اہل بیت ان کے حق میں بد دعا کرتے تو کیا ہوگا. کہا مولا تو کرتے کیوں نہیں ہو. کہا سہیل ابھی امتحان باقی ہے, دربار کے دروازے پر یہ قافلہ پہنچا. ارے 72 گھنٹے دروازے پر جسے آج بھی بابو سا کہتے ہیں, یہ قافلہ صرف اس لیے کھڑا رہا کہ ابھی دربار کی آرائش پوری نہیں ہوئی تھی. ابھی دربار کی آرائش پوری نہیں ہوئی تھی. جب آرائش پوری ہو گئی حکم دیا گیا, ایک مرتبہ بیویوں کو لے کر آئے گئے, دربار میں پہنچایا گیا. ارے سید سجاد کہتے ہیں بڑا سخت وقت تھا میرے اوپر جب شرابیوں کے مجمع میں ارے ایک ایک کر کے بیویوں کا نام لیا جا رہا تھا. ہاذہی زینب بنت علی, ہاذہی ام کلثوم, ہاذہی رقیہ بنت الحسن. مگر میرا مولا برداشت کر رہا. عزیزوں ایک وقت دربار میں ایسا آیا کہ جو میرے مولا سے برداشت نہ ہوا. کب ایسا وقت آیا؟ اس وقت کے جب میرے مولا نے دیکھا ایک مرصع تخت پر یزید بیٹھا ہوا ہے, ہاتھ میں شراب ہے, دوسری ہاتھ میں چوب ہے, شراب پیتا جاتا ہے, اپنے بدر کے ملائم کو یاد کرتا جاتا ہے. اور ایک وقت وہ آیا کہ تخت کے نیچے رکھے ہوئے تشت میں امام حسین کے سر کو آگے کیا اور چوب سے امام حسین کے سر پر ضربتیں لگائیں. میرا مولا برداشت نہ کر سکا, ایک مرتبہ للکار کے کہا ملعون تو جانتا ہے یہ کس کا سر ہے, تو جانتا ہے یہ کس کے ہونٹ ہیں. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ابن الحسین ہے. کہا تم نے کہا تھا کہ ہم نے سارے مردوں کو مار دیا, اس کو کیوں نہیں مارا؟ کہا یہ بیمار تھا, ضعیف تھا, ہم سمجھے کہ یہ راستے کی صعوبتوں سے, راستے کی سختیوں سے مر جائے گا. کہا اگر ابھی نہیں مرا اب تک نہ میں ابھی اس کو مار دوں. اب جیسے ہی جلاد آگے بڑھا ایک مرتبہ پھر جناب زینب آگے آگے بڑھ کر کہا خبردار کسی نے میرے بھتیجے کو مارا. میں اجازت نہیں دوں گی. کہا کون ہے؟ کہا یہ وہی زینب بنت علی ہے جو اپنے خطبوں سے تیری حکومت کو لرزا کرتی آئی ہے. کہا اس کو بھی قتل کر دو. اب جیسے ہی جلاد سیاہ فام جلاد جیسے ہی جناب زینب کی طرف بڑھا, ایک مرتبہ ایک سیاہ فام عورت حلقے سے نکل کر جناب زینب کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اپنی حبشی الفاظ میں کہنے لگی, اے شخص تجھے شرم نہیں آتی جب تک میری بیوی جب تک میں موجود ہوں کوئی میری شہزادی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. ارے کہا یہ کون ہے؟ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ان کی کنیز فضہ ہے. کہا کنیز کی یہ مجال, اس کو بھی مار دو. اب جیسے ہی حبشی آگے بڑھا جناب فضہ نے حبشہ کی زبان میں مخاطب ہو کر کہا, تجھے شرم نہیں آتی؟ تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ کہا کون ہو؟ کہا بھول گئے اس ملکہ کو جو تخت چھوڑ کر آئی تھی؟ کہا ہم نہیں بھولے, آج بھی اس کی جوتی کو ہم تخت پہ رکھ کے اس ملکہ کو یاد کیا کرتے ہیں. کہا میں وہی ملکہ فضہ ہوں, میں وہی ملکہ فضہ ہوں. جیسے ہی یہ کہنا تھا دربار میں موجود 400 حبشی غلام ایک مرتبہ تلواروں کو نکال لیا, للکار کے کہا خبردار ہماری ملکہ کو کسی نے ہاتھ لگایا, ارے ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے. اب زینب نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا, ارے ناما فضہ کے حامی موجود, تمہاری بیٹیوں کا کوئی حامی.
علم الذين ظلموا ايام انقلب ينقلبون بار الہ. ہمارے اس مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بار الہ بیمار کربلا کے صدقے سے جتنے بھی بیمار ہیں, جتنے بھی شیعہ بیمار ہیں, بار الہ شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بار الہ بحق اسیران کربلا ہماری ملت کے جتنے بھی اسیر بے گناہ ہم کو رہائی عنایت فرما. بار الہ بحق امام حسین علیہ السلام, شیعہ یعنی حیدر کرا دنیا میں جہاں جہاں ہے ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, ان کی پریشانیوں کو دور, مشکلات کو آسان فرما, دعاؤں کو مستجاب فرما. عزاداری عزاداران سید الشہداء تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. شیعہ یعنی حیدر کرا جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں, بحرین میں, یمن میں, شام میں, ہر جگہ ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. دار الہ بحق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تمام علماء مراجع اعظام رہبر انقلاب انقلاب اسلامی حزب اللہ کے رہبر انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. بحق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار ہونے کی